إلى يوم الموعود. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المسعود: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، صدق الله العظيم. دختران ملت، پہلی مرتبہ ہماری حاضری ہوئی ہے اس موقع پر، ایمانیات سے متعلق تھوڑی سی بات رکھی جانے کی کوشش کی جائے گی. چونکہ یہ جامعہ ہے، یہاں اہل علم معلمات بھی ہیں، طالبات بھی ہیں، کچھ ان کی افادیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے علمی بات اور کچھ عوام الناس کے اصلاح سے متعلق عمومی بات عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک ہے کلمہ طیبہ، یہ زبان پر بہت آسان ہے انسان کو کہنے کے لیے یا الفاظ کی ادائیگی کے لیے. اللہ نے اس کو اس قدر آسان فرما دیا کہ ایک سال کا بچہ بھی کلمہ طیبہ کو اگر ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، یا اس کو یاد دلایا جائے تو ان جملوں کو ادا کر سکتا ہے. لیکن حقائق کے اعتبار سے، دقائق کے اعتبار سے، معارف کے اعتبار سے یہ کلمہ اتنی جامعیت رکھتا ہے کہ اس کلمے کے بابت پروردگار عالم نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو اللہ پاک کے الہ واحد ہونے کا، اور اگر اس میں درجہ کمال حاصل نہ ہو جیسا کہ مطلوب ہے تو ذمہ داری یہ لگائی فاستغفر لذنبک، حق تعالی جل شانہ سے اپنی اس خطا سے متعلق عفو اور درگزر طلب کرو. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ تمام اہل ایمان کے لیے لا الہ الا اللہ کی تفصیلات کا جاننا ضروری تھا، مرد ہوں کہ عورتیں، ناقص رہنے کی وجہ سے ہر مومن کو چاہیے کہ دوسرے مومن اور مومنہ کے لیے استغفار طلب کرے. انسان جو اعمال کرتا ہے، انسان کے جو حرکات ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، ان سب کو حق تعالی جل شانہ جانتے ہیں. یہ لفظی ترجمانی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی ہے جو خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی. ایمان کی بحیثیت مجموعی تین قسمیں، ایک کو ایمان اجمالی کہتے ہیں، دوسرے کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں، تیسرے کو ایمان تحقیقی کہتے ہیں. ایمان اجمال کیا ہے، ایمان تفصیلی کیا ہے، اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے، یہ گویا عنوان بن جاتا ہے. کوئی آدمی اگر اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب اتنا کہہ دیتا ہے تو وہ صاحب ایمان شمار ہوتا ہے. چونکہ ابھی اس نے تفصیل کا علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے لیے راستہ ہموار ہے نجات کا، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے اتنا کہے کہ ایمانیات کے شعبے میں جو مراد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہی مراد میری، یہ اس کی نجات کا سبب بنتا ہے. چونکہ طالبات ہیں، اگر اس کو نوٹ کرنا چاہیں تو ان جملوں کو نوٹ کر لیں. نجات موقوف ہے ایمان پر، درجات موقوف ہے اسلام پر، قرب موقوف ہے احسان پر. ان تین چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے. کوئی انسان حق تعالیٰ سے بعد نہیں چاہتا، کوئی اللہ سے دوری نہیں چاہتا. ہر شخص اپنی ذات میں اللہ پاک کی نصرت کا، اللہ کی مدد کا، اللہ کے قرب اور اللہ کی معیت کا طالب ہوتا ہے. اور اگر درجات کے اعتبار سے غور کریں تو کوئی اپنے بچوں سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹے تم پاس ہو جاؤ یہ ہمارے لیے کافی ہے، بلکہ اس کو ترغیبیں دی جاتی ہیں، تشویق دلائی جاتی ہے، شوق دلایا جاتا ہے کہ بیٹے جن نمبرات سے تم کامیابی حاصل کر رہے ہو یہ نمبرات گو تمہارے لیے ایک درجے سے دوسرے درجے میں جانے کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے۔ محبوب اور پسندیدہ یہ ہے کہ درجات میں بلندی ہو، معیار قائم ہو، درجۂ سوم میں، درجۂ دوم میں، درجۂ اول میں، درجۂ اول امتیازی میں اگر تمہارا نام آئے گا تو تمہاری کامیابی کو بہترین کامیابی قرار دیا جائے گا۔ ایمان بہرحال نجات کے لیے انشاءاللہ ضامن ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بشارت تو ایمان پر ہے، پھر درجات ارکان اسلام اور اس کی تعمیل میں، اور قرب احسانیات یعنی اعمال میں درجۂ کمال کو پیدا کرنا، اپنے باطن میں اخلاص کو پیدا کرنا، اور تقوی کے معیارات کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرنا، اس ذریعے سے حق تعالیٰ جل شانہ کا قرب بندہ حاصل کرتا ہے۔ ہمارا رونا یہ ہے، عصر حاضر کا رونا یہ ہے، معاشرے کا رونا یہ ہے، صرف کلمہ طیبہ جو بچہ زبان پر اپنے الفاظ ادا کرتا ہے انہی الفاظ کو ہم اپنی زبانوں سے ادا کر کے اپنے آپ کو صاحب ایمان اور صاحب اسلام گردانتے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ صرف ان الفاظ کا ادا کر لینا گو نجات کے لیے تو کافی ہو سکتا ہے، درجات میں بلندی کا سبب اور ذریعہ نہیں۔ درجات میں بلندی کا سبب و ذریعہ یہ ہے کہ آدمی ایمان اور اس کی تفصیلات سے واقفیت حاصل کرے اور اپنے باطن میں ایمان کے کمال کو پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرے۔ یہ ایمان اپنے اندرون میں کچھ تفصیلات رکھتا ہے، اب ان تفصیلات کو ذہن میں رکھنے کے لیے تھوڑی سی بات، ایک پانچ منٹ گویا میں تمہیدی طور پر عرض کرنا چاہوں گا تاکہ مضمون کو سمجھنے میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے۔ تین چار جملے ایسے ہیں جو ہمیں یاد ہونا چاہیے، بالخصوص ہر مسلم مرد کو اور ہر مسلم خاتون کو۔ مثلا اگر کوئی ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ صاحب شریعت کس چیز کا نام ہے، کسے شریعت کہتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتا ہے، تفصیلات میں ہم چلے جاتے ہیں، کوئی نماز بتاتا ہے، کوئی روزہ بتاتا ہے، کوئی زکوٰۃ بتاتا ہے، کوئی حج بتاتا ہے، ایک بتائے گا دوسرا چھوٹ جائے گا، دوسرا بتائے گا تیسرا چھوٹ جائے گا، یعنی کسی ایک پہلو پر اس کا احاطہ مشکل ہے۔ جب احاطہ نہیں ہو سکتا تو اپنے آپ کو کم علم، کم فہم سمجھنے لگتا ہے، اور بے اعتبار نتیجہ جو اسلام کا حقیقی تعارف کرانا چاہیے تھا اس تعارف کے کرانے سے قاصر اور عاجز رہتا ہے۔ اسی لیے مومن مرد کو اور مومنہ عورت کو چاہیے کہ چند ایک سوالات اپنے طور پر قائم بھی کرے اور ان سوالات کے جوابات کو مرتب بھی کرے اور ان جوابات کو لوگوں کے درمیان عام بھی کرے۔ اس سوال کا جواب یہ بنے گا شریعت کسے کہتے ہیں، تو ہم ایک جملہ اگر کہیں تو یہ جملہ تمام مضامین کو حاوی اور محیط ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم یہ کہیں گے کہ ما جاء به النبی کا نام شریعت، یعنی جس چیز کو لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ہیں اس کو ہم شریعت کہتے ہیں، اور اس سے باہر کی کسی چیز کو ہم شریعت ماننے کو تیار نہیں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، جو تمہیں رسول دے دیں تم اسے لے لو، اور جو رسول نہ دیں یا اس سے روک دیں تم اپنے آپ کو اس سے روک لو اور بچاؤ، اس سے اجتناب کرو۔ تو گویا یہ شریعت کا خلاصہ بن جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اولاً تو یہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں وہ ادیان باطلہ کے ماننے والے غیر اللہ کے پرستاروں کو ایمان سمجھانے اور دین کی حقانیت کو بتانے کے لیے ہے، لیکن رونا یہ ہے کہ آج ایک مسلمان کو بھی اپنے دین کی تمام تر تفصیلات کا علم نہیں ہوتا، اسی لیے اہل ایمان لوگوں کے درمیان سے اس بات کا آغاز کرتے ہیں اور عوام الناس کے ذریعے سے پھر ادیان باطلہ کے پرستاروں تک اس دین کو پہنچانے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ دین کس چیز کو کہتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کا جواب ذہن میں رکھیں۔ دین تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ دین ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام؟ وہ تین چیزیں کیا ہیں جس کو جب جمع کرتے ہیں تو مکمل دین کہلاتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث جبرائیل کے ذریعے سے، حدیث احسان کے ذریعے سے۔ حضرت نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے کہ ایک شخص آیا اور آپ کے زانو مبارک سے اپنے زانوں کو لگا کر بیٹھ گیا، یعنی گھٹنے سے گھٹنا لگانا جیسے عرف عام میں کہا جاتا ہے۔ جب قریب ہو گیا تو اس نے تین سوالات کیے بلکہ چار۔ ایک سوال اس میں یہ تھا کہ ایمان کیا ہے، دوسرا سوال یہ تھا کہ اسلام کیا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے، اور چوتھا سوال یہ تھا کہ قیامت کب واقع ہو۔ چونکہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم دیا نہیں گیا ہے، اس کے بارے میں صرف اتنا بتا دیا ان اللہ عنده علم الساعه، قیامت کا علم فقط اللہ پاک کے پاس ہے اور کسی کو اس کا علم دیا نہیں گیا ہے۔ حکمت خداوندی یہی ہے، کیونکہ اگر اللہ پاک کسی کو اس کی موت کا علم دے دیتے کہ اس کی موت کب واقع ہونے والی ہے، مثال کے طور پر اگر ہمارے رشتہ داروں میں کسی رشتہ دار کو یہ بتایا جائے کہ کل تمہاری موت ہو جائے گی، بتاؤ اس کی زندگی کے سارے نظام درہم و برہم ہو جائیں گے یا نہیں ہوں؟ ہر ایک پریشان ہوگا، اور خود جس شخص کی موت واقع ہونے والی ہے وہ زندگی میں نہ کوئی خوشی کا کام کر سکے گا، نہ غم کا کوئی کام، نہ غم میں شرکت کر سکے گا، نہ بیماروں کی عیادت کر سکے گا، نہ خدمت کے کسی شعبے سے وابستہ ہو سکے گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کل مجھے مر جانا ہے۔ جب علم دے دیا جائے تو ایک شخص واحد میں اتنے ہی جانات یا اتنے تفکرات آ جاتے ہیں، تو پھر غور کریں کہ اگر قیامت کے واقع ہو جانے کا علم حقیقی طور پر کب واقع ہوگی؟ اگر اللہ پاک دے دیتے تو کائنات کا یہ نظام بالکل نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ نظام کائنات کو پروردگار عالم نے چلانا تھا، اسی لیے اللہ پاک نے اس علم کو چھپا لیا۔ چونکہ یہاں پر اس سوال کا جواب نہیں دیا گیا، اس لیے اس کو ان تفصیلات میں لانے کے بجائے علماء متکلمین اس کو عقائد کے ضمن میں عرض کر دیتے ہیں اور اس کی تفصیلات میں جانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب یہ چوتھے سوال میں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو تین سوالات رہ جاتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ یوں سمجھے کہ سات چیزوں کو جب جمع کرتے ہیں تو ایمان بنتا ہے۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، جیسے ایمان مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ کیا ہیں؟ یہ سات چیزیں ایمانیات سے تعلق رکھنے والی، جس کو دل سے ماننا ضروری ہوگا، اور جب اس کو دل سے مانتا ہے تو آدمی ایمان اجمالی کا حامل ہوتا ہے، ایک مجمل ایمان رکھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، ملائک کو مانتا ہے، کتابوں کو منزل من اللہ مانتا ہے، تقدیر میں خیر و شر کو من جانب اللہ سمجھتا ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو مانتا ہے۔ تو اس کا یہ جو ماننے کا تعلق ہے، یہ سب مان لینا ایمان اجمالی ہی کہلاتا ہے۔ وہ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ مفصل اجمال ہے۔ کن کن چیزوں کی کیا کیا تفصیل ہے اس کو جاننا، اس کو ایمان تفصیلی کہتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ممکن نہیں کہ ان تفصیلات کو سامنے لایا جائے کہ جو تقاضا رکھتی ہیں ایمان تفصیلی کی تعلیم دیے جانے کا، لیکن امید ہے کہ ہم چند ایک جزئیات سامنے رکھ کر، عصر حاضر کی چند رسومات کی طرف اشارہ دے کر آج کے عنوان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، دل سے اس کی تصدیق کرنا، زبان سے اس کا اقرار کرنا ایمان اجمالی. پھر اس کی تفصیل کیا ہے؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ یہی چیز اللہ کا منشا ہے. وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو، جس کی وجہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا. اب اس اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے کے سلسلے میں بہت لمبی تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو قائم بخود ہو، یعنی وہ خود موجود ہو، اس کے وجود میں آنے کے لیے وہ کسی اور کا محتاج نہ ہو، اپنی ذات میں وہ صمد ہو، بے نیاز ہو اغیار سے. ایسی ذات سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنی صمدیت کو بیان فرمایا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز، وہ کسی کی محتاج نہیں، اپنے قائم رہنے میں، اپنے قائم ہونے میں، اپنے قیام میں، اپنی بقا میں اللہ اپنے غیر کا محتاج نہیں. ہم نے اللہ کا مانا اس شان کے ساتھ، وہ قائم بخود ہے، وہ قدیم ہے حادث نہیں. قدیم اس اعتبار سے ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ نور ہے اور اللہ لطیف ہے. نور کی تفصیل میں علماء نے یہ لکھا ہے، ظاہر بذاتہ ومظہر لغیرہ، جو اپنی ذات سے خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کرے. اور لطیف ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ پوشیدہ ہے، نظر نہیں آتا. اسی تفصیل کو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم کے ذریعے سے تعارف کراتے ہیں. تو گویا جو بعد میں پیدا ہو اور کسی کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے اس کو حادث کہتے ہیں، اور جو اپنے موجود ہونے میں کسی کا محتاج نہ ہو اس کو قدیم کہتے ہیں. آمنت باللہ میں ہم نے یہ جملہ مانا ہے کہ اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں. اللہ پاک کی ذات کو، اللہ کے وجود کو جب ہم نے مان لیا ہے تو ذات کبھی صفات سے خالی نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے. جب صفات سے خالی نہیں ہوتی تو اللہ پاک کی صفات کو بھی ہم نے مانا ہے، اور کائنات میں اس کے مظاہر کو بھی ظاہر بذاتہ مظہر لغیرہ کی حیثیت سے ہم نے جانا ہے. اسی لیے ایمان مجمل میں ہم یہ جملے کہتے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ ہے وہ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ. تو گویا اللہ پاک کی صفات کو ہم نے مانا، اللہ قدیم ہے حادث نہیں، اللہ قائم بخود ہیں محتاج نہیں، اللہ پاک کے لیے ازل اور ابد کا لفظ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ ازل اور ابد زمانے کے لیے بولا جاتا ہے اور اللہ زمانے سے پاک ہے. حق تعالی جل شانہ ہو اپنی ذات رکھتے ہیں تو اپنی صفات بھی رکھتے ہیں، تو موصوف بصفات کمال ہونا اللہ پاک کا ہم مانتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب صفت بالقوہ، جب کوئی صفت ہوتی ہے جب تک بالقوہ ہوتی ہے تو اس کو صفت کہتے ہیں، اور جب اس صفت کا ظہور خارج میں ہوتا ہے تو اس کو بالفعل کہتے ہیں. یہ ہے وہ چیز جس سے میں اشتقاق کرتے ہوئے عصر حاضر کی امت میں یا موجودہ زمانے میں چلنے والے مروجات کی طرف تھوڑی سی تفصیل عرض کرنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ صفت جب تک بالقوہ ہو تو صفت ہے، اور جب ظاہر ہو جائے خارج میں تو اس کو بالفعل کہتے ہیں. تو کائنات کے بنانے کے پیچھے فعل اللہ کا ہے، فاعل اللہ پاک ہے. کائنات کا نظام اللہ نے بنایا، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، شمس و قمر، لیل و نہار اللہ نے بنائے. آمنت باللہ میں یہ تمام تر تفصیلات موجود ہیں. ہم نے اس کی ذات کو مانا، اس کی صفات کو مانا، اس کے افعال کو مانا. آگے چلیں، یہ ساری کائنات جو آنکھوں کو نظر آ رہی ہے، یہ آنکھوں کو نظر آنے والی شے اثر کہلاتی ہے. اثر اپنے ظاہر ہونے میں مؤثر کی محتاج ہوتی ہے، جو اثر ظاہر ہو اس کو متاثر کہتے ہیں. مثلا جمادات ظاہر ہیں کسی کے ظاہر کرنے سے، نباتات ظاہر ہیں کسی کے ظاہر کرنے سے، حیوانات ظاہر ہیں کسی کے ظاہر کرنے سے، انسان ظاہر ہے کسی کے ظاہر کرنے سے، تو ظاہر کرنے والا جو ہے وہ مؤثر کہلاتا ہے اور جو ظاہر ہو رہا ہے وہ متأثر کہلاتا ہے۔ تو سارا نظام جو نظر آئے آنکھوں کو وہ متأثر ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ تو اللہ مؤثر حقیقی ہیں۔ یہ چار چیزیں آمنت باللہ میں ایک ایمان والا مانتا ہے۔ جب ایمان والے نے ان تفصیلات کو مان لیا تو ایمان کے اجزاء میں آگے چل کر ایک چیز تفصیلی ایمان میں یہ بھی مانتا ہے، والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، خیر و شر سب کے خالق اللہ ہیں۔ تو فاعل ہونا اللہ کی صفت ہے، خلق فعل کے اعتبار سے، اشیاء کے پیدا کرنے کے اعتبار سے اللہ خالق فعل ہیں، بندہ کاسب فعل۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدا میں تھوڑی سی بات معلمات کے لیے اور طالبات کے لیے علمی کروں گا۔ یہ وہ علمی بحث ہے جو ایمان کو ایمان تفصیلی ہونے کی حیثیت سے تعارف کراتی ہے۔ اب اگر میں علمی بات کروں تو گویا یوں سمجھیں کہ عوام الناس کے لیے موضوع خالی رہ جائے گا۔ عوام کے لیے جو بات مجھے کرنی ہے وہ یہاں ایمان کے شعبے جات میں سے اس شعبے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ اب غور کریں، زبان سے ہمارے لفظ اللہ نکلتا ہے، آسمان کے بنائے جانے پر پوچھا جائے کہ کس نے بنایا، ہم کہتے ہیں اللہ۔ زمین کس نے بنائی، ہم کہتے ہیں اللہ۔ رات دن کس نے بنائے، ہم کہتے ہیں اللہ۔ کس کے ہاتھ میں سارا نظام قدرت ہے، ہم کہتے ہیں اللہ۔ جب سارا نظام اللہ کے پاس ہے تو ایک بات سوال کے جواب میں دی جائے یا سوال کا جواب دیا جائے، ایک سوال کا وہ جواب ہمیں مطلوب ہے۔ ہر ایک اپنے ذات میں یہ سوچے کہ اللہ کوئی برا کام کر سکتا ہے کیا؟ اب سب ٹھنڈے سوچنا پڑتا ہے کہ صاحب اللہ کیسے کوئی برا کام کر سکتا ہے، اللہ تو کوئی چیز برا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ماننا ہے، اللہ کی ذات کو ہم نے موصوف بصفات کمال مانا ہے، تمام اچھی صفات سے متصف مانا ہے۔ تو ایک ہے خلق کا کرنا کسی شے کا، اور ایک ہے کسب کا کرنا کسی شے کا، دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ والقدر خیره وشره میں شر کی نسبت بھی تو اللہ ہی کی طرف کر رہے ہیں، اس کا کیا مبدا ہو سکتا ہے، اس کی ابتدا کیا ہو سکتی ہے، یا اس کا کیا منشا ہو سکتا ہے، اس کی مصداق کیا بن سکتی ہے؟ اب اس پر غور کریں۔ مثلا چاقو ہے، بظاہر دیکھنے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے۔ غور کرو کہ چاقو جس مادے سے بنی ہے وہ تو کسی مٹیریل سے بنے گی، جس مادے سے چاقو بنی ہے بتاؤ کہ اس مادے کے پیدا کرنے والے کون؟ ظاہر لوہے سے بنی ہوگی، تو لوہا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ تو چاقو کے وجود میں آنے کے سبب کون بنے؟ اللہ پاک۔ اللہ پاک نے اس کے مادے کو پیدا کیا، مادے سے مٹیریل بنا، اور اس سے ہم نے اپنے لیے اوزار بنائے۔ فی نفس ہی اس کے اندر نقصان پہنچانے کا مادہ ہے، لیکن اللہ پاک نے کسی چیز کو اس لیے نہیں بنایا کہ اس کے ذریعے سے تم غلط کسب کر لو، غلط کام کر لو۔ چیز کو بنایا ضرور ہے، اور اس کے مستحسنات کو، اس کی خوبیوں کو، اس کے کمالات کو برتنے کی اجازت دی ہے، اس کے نقائص سے، اس کے برائیوں سے بچنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اب غور کریں، یہی چاقو وہ ہے جو آپ کے لیے سبزیوں کے کاٹنے میں معاون اور مددگار ہے، کھیتی باڑی کے کاٹنے میں معاون اور مددگار ہے، ہل چلانے کے لیے یہی اوزار معاون اور مددگار ہے، یہی گنا کاٹنے کے لیے معاون اور مددگار ہے، جس سے ساری کائنات میں مٹھاس کا نظام چل رہا ہے۔ اگر غور کرتے جائیں تو چاقو سے فائدے والی چیزیں بھی ہیں، لیکن اگر کسی انسان نے اسی چاقو سے قتل کر دیا تو اب آپ کیا کہیں گے؟ مٹیریل کا بنانا یہ تو تمہارے فائدے کے لیے تھا، اگر تم فائدے کے لیے استعمال کرتے، لیکن کسی کے قتل کے لیے استعمال کرو گے تو یہ تمہارا کسب کہلائے گا۔ پہلی مثال، خلق فعل میں خالق فعل اللہ کو جاننا، کاسب بندے کو جاننا، جب تک یہ نہ سمجھو گے توحید فعلی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ دوسری مثال عرض کرتے ہیں، خواتین اسلام بلکہ سارے عالم کی خواتین چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو وہ یہ جانتی ہے کہ صاحب آگ کا مادہ آگ کی فطرت جلانا ہے, اس کو پیدا کس نے کیا ہے؟ تو سوال یہ ہے پیدا کس نے کیا, جواب یہ ہے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا. چونکہ اس میں جلانے کا مادہ پایا جاتا ہے اس لیے اس کو شر سے تعبیر تو ضرور کیا ہے, لیکن کیا اللہ نے کسی کا گھر جلانے کے لیے آگ کو پیدا کیا ہے یا کسی انسان کو جلانے کے لیے اللہ نے آگ کو پیدا کیا؟ اب اس سوال پر ہم خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے آگ اس لیے دی تاکہ سردیوں میں تم اپنے جسم کو حرارت دو, اللہ نے آگ اس لیے دی تاکہ تم اپنے لیے روٹی پکانے میں اس کو استعمال کرو. جتنی چیزیں بنائی ہیں آگ کے وجود میں آنے کے لیے, جیسے درخت سے آگ بنتی ہے, درخت اللہ اگاتے ہیں, پیٹرول سے آگ بنتی ہے, پیٹرول اللہ پیدا کرتے ہیں, تیل سے آگ بنتی ہے, تو گویا تیل کے پیدا کرنے والے اللہ ہیں. تو خلق کے اعتبار سے پیدا اللہ کر رہے ہیں, لیکن کسب کے اعتبار سے اس میں اللہ نے تمہارے لیے منفعت کے سامان رکھے تھے, گو اس کا ایک عنصر مضرت کی طرف بھی جاتا ہے, لیکن لوگ مضرت والے پہلو کو اختیار کرتے ہیں تو یہ لوگوں کا کسب کہلاتا ہے. اسی لیے خیر اور شر دونوں چیزوں کو بتلانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مبعوث فرمایا گیا. جہاں خلق فعل کے اعتبار سے ہم آئیں گے تو پھر اب دھیرے دھیرے معاشرے کی طرف آئیے. اس معاشرے کے نظام پر غور کیجئے کہ یہ دن رات کس نے بنائے اور اس اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا بتلایا ہے. کسی دن کو کیسا سمجھنا, کسی رات کو کیسا سمجھنا, کسی ہفتے کو کیسا سمجھنا, کسی مہینے کو کیسا سمجھنا چاہیے, یہ قاعدہ دیا گیا ہے. دیکھو افضلیت اور فضیلت کو بتلایا گیا ہے, کسی چیز میں نجاست اور نحوست کو اللہ پاک نے نہیں بتایا, بلکہ اللہ کی جو جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے, وہ خیر محض سے متصف ہے, لیکن انسان اپنے کسب کی وجہ سے اس کا استعمال غلط کرنے لگ جاتا ہے. اب اس خیر محض کی طرف آئیں تو اللہ پاک نے اس میں فضیلت ضرور بتائی. مثلا کبھی اللہ پاک برات کی رات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں بواسطہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی عیدین کی راتوں کو مبارک اور مسعود قرار دیتے ہیں کہ ان راتوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں اور بندے کو اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, اور کبھی اللہ پاک عرفے کے رات کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اللہ سے اللہ کے بندوں کو رجوع ہونا چاہیے, کبھی ذی‌الحجہ کی پہلی 10 راتوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں جیسے سورہ فجر میں آیا ہے والفجر ولیال عشر, کہ اس میں اللہ پاک راتوں کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں, اور اگر غور کریں تو دنوں کی بھی اللہ پاک فضیلت بیان فرماتے ہیں, کبھی جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے, کبھی عیدین کی فضیلت بیان فرمائی ہے, کبھی عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے, کبھی عاشورے کی فضیلت بیان فرمائی ہے, کبھی ذی‌الحجہ کے ایام عشرہ اولیٰ, ذی‌الحجہ کے عشرہ اولیٰ کے صبح اور دن کے ایام کا تذکرہ کیا, اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے, کبھی رمضان اور اس کے دنوں میں دنوں کی فضیلت بیان فرمائی, کبھی رمضان کی راتوں کی فضیلت بیان فرمائی, کبھی تاخراتوں کی فضیلت بیان فرمائی. افضلیت اور فضیلت کے اعتبار سے اللہ نے بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت اور فوقیت دی, بعض راتوں کو بعض راتوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے, لیکن آپ کو پوری قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کسی چیز کو اللہ نے کبھی منحوس قرار نہیں دیا کہ یہ منحوس ہے, الا ایک جگہ قرآن شریف میں آپ کو یہ ذکر ملتا ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا فی ایام النحسات, وہ دن بڑے منحوس تھے. ان دنوں کی بابت علماء مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ 7 راتیں ہیں اور 8 دن, 7 لیال و 8 ایام حسوماً حسوماً فطر القوم فیہا صرعا, جس میں اللہ پاک نے نحوست کو پھیلا دیا تھا, اور اس کی وجہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی اللہ کی نافرمانی اور اپنے زمانے کے نبیوں کی نافرمانی اور بے دینی اور گمراہی اور ضلالت ہے, جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے ان دنوں پر ان پر عذاب کو مسلط فرمایا تھا, اس لیے اس کو نحس قرار دیا گیا ہے. اصل کے اعتبار سے جب دیکھا جاتا ہے تو فی ایام النحسات جو کہا گیا, ایام میں کوئی دن فی نفس ہی اپنی ذات میں منحوس نہیں, بلکہ لوگوں کے کسب کی وجہ سے نحوست ان پر مسلط کر دی گئی ہے, یہ بتاتے ہیں مفسرین کرام. اب پھر اگر کوئی بندہ یا کوئی اللہ کی بندی یہ کہتی ہے کہ فلاں دن اچھا نہیں ہے, فلاں ساعت اچھی نہیں ہے, فلاں گھڑی مناسب نہیں ہے, تو یہ مناسب نہ ہونا عقیدے سے تعلق رکھتا ہے. اب یہ بتانا پڑے گا دلیل عقیدے کی جتنی باتیں ہیں اس میں نہ تو قیاس چلتا ہے نہ اس میں کوئی تعویل چلتی ہے. نص صحیح جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کا تعلق قبولیت کے مرتبے کو نہیں پہنچتا. اب قبولیت کے مرتبے پر پہنچنے کے لیے فضیلت کی ابواب، فضیلت کی آیات، فضیلت کی روایات تو قرآن میں ملتی ہیں، نحوست کا ہونا کہیں نہیں ملتا. تو اس کو ہم اپنا عقیدہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ کسی نے محرم کے مہینے کو منحوس سمجھا، کسی نے سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا، کسی نے کسی دن کو منحوس سمجھا، کسی نے کسی رات کو منحوس سمجھا، کوئی امانوس اور پورنیما کے راتوں کی وجہ سے گھبراتے اور خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کوئی مہینوں کی وجہ سے خوشیاں نہیں مناتے. اب آپ دیکھیں بازار میں جا کر سفر کے مہینے میں آپ جو فنکشن ہال لینا چاہو خالی رہے گا، اس لیے کہ ہمارا یہ نظریہ بن گیا ہے، ہمارا یہ عقیدہ بن گیا ہے، ہماری سوچ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ نہیں صاحب سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ عقیدہ بنا ہے تو پھر عقیدے کی صورت میں یہ بتانا پڑے گا کہ نص صحیح کیا ہے، اور اگر نص صحیح نہیں ہے تو یہ بات قابل قبول نہیں. نمبر ایک. نمبر دو، کہنے والے جب کہتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ بنانے والا کون ہے. اگر یہ منحوس ہے، اگر یہ برا ہے، تو آدمی گویا یہ کہہ رہا ہے العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ کہ کسی شے کو منحوس اللہ نے بنایا، اللہ نے برا بنایا، تو کیا اس کا ایمان سلامت رہ سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے ایمان میں باقی بھی رہ سکتا ہے؟ تو کسی شے میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں نحوست کا ماننا نص قطعی جب تک نہ ہو اس وقت تک قابل قبول نہیں. امت کی ماؤں سے، امت کی بہنوں سے میری درد مندانہ یہ گزارش ہے کہ اس بات میں غور کریں کہ ہم کن کن دنوں کی بابت یہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہے، اور اس پر یہ غور نہیں کرتے کہ اس دن کا بنانے والا کون ہے. اس دن کے بنانے والے اللہ ہیں، اس مہینے کے بنانے والے اللہ ہیں، اس ہفتے، اس عشرے کے بنانے والے اللہ ہیں. جب یہ اللہ نے بنایا ہے تو یہ برا ہو کیسے سکتا ہے؟ اس میں خیر ہی خیر ہے. جیسے میں نے دو مثالیں اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کی ہیں، ایک مثال آگ کی دی ہے، دوسری مثال میں نے چاقو کی دی ہے. ان دونوں کے ذریعے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں اللہ نے ہمارے لیے خیر رکھا تھا. ہم چاہتے تو آگ سے اپنے جسم کو تاپتے، ہم چاہتے تو اپنے جسم کے لیے روزی کا انتظام کرنے کے واسطے غذاؤں کو پکاتے، اور اگر ہم چاہتے تو اسی چھری کے ذریعے سے اپنے لیے غلہ اور اجناس مہیا کرتے، اسی چھری اور چاقو کے ذریعے سے ہم اپنی سبزیاں کاٹا کرتے. لیکن اس کا غلط اگر استعمال ہوگا تو وہ انسان کا قصب کہلائے گا، نہ کہ اللہ پاک کا. تو بندے نے اللہ کی طرف جب نسبت کر دی تو اس کا ایمان فعلی یا توحید فعلی جو ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے. اب یہ توحید ہے اور توحید کے یہ اقسام ہیں، اب اس کی تفصیلات کب کون جانے گا اور کب جانے گا؟ اللہ کی ذات کو مانا ہے، اللہ کی صفات کو مانا ہے، اللہ کے افعال کو مانا ہے. اللہ کے افعال کو مانا ہے تو فعل جو ہے اللہ کا، وہ زمین و آسمان کا بنانا اللہ ہی کا فعل ہے، جس کا اور کسی کا فعل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ ہی نے زمین و آسمان کو بنایا، پھر اس کے بعد اللہ نے پوچھا ہے امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها ائلہ مع اللہ. اللہ پاک پارے 20 میں بار بار یہ پوچھتے ہیں ائلہ مع اللہ، ائلہ مع اللہ، ائلہ مع اللہ. کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو زمین و آسمان کا نظام بنائے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ جو بارشوں کا نظام چلائے؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ لیل و نہار کا نظام چلائے؟ تم ہی ذرا انصاف کر کے بتاؤ، اور اگر تم انصاف نہیں کر رہے تو کم از کم کوئی دلیل تو دے دو. اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو اس کے غلط ہونے میں، اس کے منحوس ہونے میں، اس کے خراب ہونے میں، اگر کوئی دلیل ہو تو بتائی جائے تاکہ آدمی تسلیم بھی کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے بہت سی چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں. مجموعی طور پر دو باتیں میں نے کی، ایک ایمان اور اس کی تفصیلات. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس میں معلمات اور طالبات کے لیے میں نے ایمان اجمالی کہا، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایمان اجمالی ہے، اگرچہ یہ ایمان مفصل بولتے ہیں لیکن اس کی بھی تفصیلات ہیں. مثلا اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ قائم بخود ہیں، اللہ قدیم ہیں، اللہ حادث نہیں ہیں، اللہ موصوف بصفات کمال ہیں، اللہ فاعل حقیقی ہیں، اللہ مؤثر حقیقی ہیں، یہ سب اللہ کے ایمان میں داخل. اسی طرح وہ ملائکہ میں ملائکہ کو ماننا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں، جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں، بلکہ ایمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے اور اللہ پاک نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ معصیت ان میں نہیں پائی جاتی، نافرمانی اور بے تقدیسی ان میں نہیں پائی جاتی۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، ان کی صفت ٹھہرتی ہے۔ ترجمہ میں نہیں کرتا، آپ صاحب علم ہے ترجمہ آپ کر لیں، چونکہ اہل علم معلمات اور طالبات سے گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے الفاظ ادا کرنے میں میں اکتفا کرتا ہوں تاکہ بات کو جلدی جلدی سے میں مضمون کی تکمیل کی طرف لے چلوں۔ اب اگر ملائکہ کو یہ مانا تو کتابوں کو کیا مانا؟ کتابیں تو بہت سی ہیں، ایک کتاب تقدیر ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں، ایک کتاب عن الیمین والشمال ہے، ایک دائیں اور بائیں انسانوں کے نام اعمال کے لکھے جانے والی، ان کتابوں کو بھی ہم مانتے ہیں، انسان کے اعمال کو محفوظ رکھنے والی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے یا تو یہ علیین میں محفوظ کر دی جاتی ہیں یا سجین میں محفوظ کر دی جاتی ہیں، پھر قیامت کا میدان ہوگا تو وہی کتابیں یا تو سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائیں گی۔ اس بارے میں قرآن مجید کہتا ہے آؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور کہیں فرمایا واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ۔ یہ سب کتاب سے متعلق تفصیلات ہیں، ایک کتاب لوح محفوظ کی، ایک کتاب دائیں اور بائیں جانب فرشتوں کے لکھے جانے کی، ایک کتاب علیین میں محفوظ کی جانے کی، ایک کتاب سجین میں محفوظ کی جانے کی، ایک کتاب قیامت کے میدان میں دائیں ہاتھ میں دیے جانے کی، ایک کتاب بائیں ہاتھ میں قیامت کے میدان میں دیے جانے کی۔ اور یہ تفصیلات جاننے کے بعد اس مادی کائنات میں اللہ پاک کی کتابوں کا ماننا ہے، جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن مجید ہے، صحف شیث ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، ان سب کو ہم نے مانا ہے۔ لیکن ان کے ماننے میں ہمارا ایک فائدہ یہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل کی ہوئی، یہ ایمان تفصیلی کہلاتا ہے۔ وملائکتہ کی تفصیل کے بعد وکتبہ کی یہ تفصیل ہے۔ پھر ورسلہ میں کہ ہم نے رسولوں ہی کو مانا ہے، نبیوں کو نہیں مانا، نہیں فرمایا کہ جب بڑی چیز بولی جاتی ہے تو چھوٹی چیز ضمناً اس میں آ جاتی ہے، چھوٹی کا علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کو میں اپنے زمانے میں سمجھانے کے لیے یوں مثال دیا کرتا ہوں کہ میری بہنوں، جب کبھی تمہارے بچوں کو دعوت دینا ہوتا ہے تو یہ نہیں لکھا جاتا کہ بھئی آپ بچوں کو لے کر بھی تشریف لائیے، بس اتنا کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ آ جائیے، اور ایک آدمی کا اس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے، بڑے کا ایک کا نام بچوں کے لیے بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان بتلا کر انبیاء کا ایمان بھی مراد لے لیا گیا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ ہم نے نبی کس کو مانا ہے، ہم نے رسول کس کو مانا ہے، تو صفات کے اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ وہ انسان ہوں گے، انسان کس کو کہتے ہیں، محسوس ہوں گے، ذو عقل ہوں گے۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ نے کسی عورت کو کبھی نبی نہیں بنایا، مرد کامل کو اللہ پاک نبی بناتے ہیں، چنانچہ انبیاء کلام کو انسان مانا، محسوس و ذو عقل مانا، مرد مانا ہے، اور بشریت کے لبادے میں مانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آگے چلتے ہیں تو وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں مبعوث من اللہ ہونا شرط لازم ہے، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی جانب سے نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر ایک جو اللہ نبی بنائے بس وہ نبی بن سکتا ہے اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہاں پر ایک قاعدہ اور ہے، وہ یہ کہ پچھلے نبیوں کے لیے اللہ نے ایمان بالنبوت پر ایک بات یہ رکھی تھی، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تمہارے بعد تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا اور تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے والا کوئی نبی آئے گا تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ اور اس کی نصرت کرو۔ کیا عصر حاضر میں بھی یہی ضابطہ ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث من اللہ ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم کوئی اور نبی ماننے کو تیار نہیں، نہ کوئی نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کی نصرت اور مدد کرنے کو تیار ہیں۔ یہ عقائد نبوت میں تفصیلات آتی ہیں پوری، ورسل ہی کے ضمن میں یہ ساری بحثیں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ مفروض الاتباع ہیں، کہ ان کی اتباع کو لازم قرار دے دیا گیا کہ ان کی اتباع کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں ہے، راہ راست پر آنا، ہدایت پر آنا ممکن نہیں ہے۔ والیوم الاخر میں آدمی نے اپنی موت کو بھی مانا ہے، قیامت کے دن کو بھی مانا ہے، جزا و سزا کو بھی مانا ہے، اللہ پاک کا جمال و جلال کا اظہار کرنا بھی مانا ہے، اللہ پاک کا میزان عمل کو قائم کرنا بھی مانا ہے، پل صراط کو بھی مانا ہے، یہ تمام چیزیں والیوم الاخر میں آ جاتی ہیں۔ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی میں کائنات ارضی و سماوی میں نظر آنے والے جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کے خالق اللہ کو مانا ہے، تقدیر سے متعلق اس کو مانا ہے، پھر اس میں تقدیر معلق ہے، تقدیر مبرم ہے، یہ تمام تفصیلات ہمارے ایمان کی تفصیلات میں آتی ہیں۔ والبعث بعد الموت، خلاصہ ہے یہ ایمانیات کا، یہ دنیا کی زندگی ہے، سب زندگیاں ہیں، یہاں کسی کو کتنے دن رہنا، آج ہے کل نہیں ہوگا، کوئی ہمارا بچہ ہم سے پہلے چلا جاتا ہے، کوئی جوان اپنی جوانی میں قبروں کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، کوئی عورت نہیں بچ سکتی، کوئی مرد نہیں بچ سکتا۔ جب اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے تو یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ جب مرنے پر اس نے ایمان لایا ہے اور مرنا ہے اور یقینی طور پر مرنا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے موت کبھی نہیں آئے گی، جب مرنا یقینی ہے تو پھر اس موت کی تیاری کیوں نہ کر لی جائے، اس قبر کی عافیت کی تیاری کیوں نہ کر لی جائے، اس حشر میں اللہ کے جمالیات کے مظاہر کو حاصل کرنے کی تیاری کیوں نہ کر لی جائے، جنت میں جانے والے اعمال اور جنت میں لے جانے والے عقائد کو اپنانے کی کیوں نہ سعی اور کوشش کر لی جائے۔ تو میری بہنوں، یہ جو موضوع ہے جو میں نے علمی انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، میرا حسن ظن ہے کہ آپ سب نے بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ بعضوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو، لیکن اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ علم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، اہل علم سے ربط اور تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ مدارس اسی لیے ہیں کہ اگر آپ محلے کے رہنے والی ہیں یا محلے کی کوئی خاتون بات سن رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ علم بھی کوئی چیز ہے، ایمان اپنے اندرون میں کچھ تفصیلات رکھتا ہے۔ یہ گلی گلی کوچے کوچے یہ مدارس، اس میں بیٹھے یہ علماء اور یہ معلمات، یہ تمہیں اپنے ایمان کو سمجھائیں گی اور دین کو سمجھائیں گی کہ دین کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان اپنے اندرون میں کیا تفصیلات رکھتا ہے۔ کم از کم اگر آپ عوام ہیں اور میری بات نہیں سمجھ رہی تو اتنا تو سمجھ لو کہ کچھ اہل علم سے ربط اور تعلق بھی ضروری ہے۔ تو ان مدارس سے رجوع ہونا، یہاں کی معلمات سے، اگر خواتین ہیں تو معلمات سے رجوع ہو کر اپنے ایمان کو بنانے اور اپنے ایمان کو سنوارنے کی کوشش کرنا، اگر طالبات ہیں تو اپنی معلمات سے، اپنے اساتذہ سے ایمان اور اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش کرنا۔ کائنات میں ایک قاعدہ یاد رکھ لو، آج جو میں نے عرض کیا ہے عوام الناس کے لیے، وہ یہ کہ منحوس کوئی چیز اللہ نے نہیں بنائی ہے، انسان کے کسب کی وجہ سے اس چیز کے اندر اللہ پاک کی جانب سے آزمائش آ جاتی ہے۔ تو اپنی کسبیات کو درست کر لو اور خیر کو اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اسی خیر کو سمجھانے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی بعثت ہوئی ہے۔ اللہ پاک ہمارے نبی کی عظمت کو پہچاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کا کمال ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کی اطاعت اور اتباع کو ہماری زندگی میں، ہمارے نفوس میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے معاشرے میں اللہ پاک رائج فرمائے۔ اور اللہ پاک کی جیسی عظمت ہے، اللہ پاک کی شایان شان، اللہ ہمارے دلوں پر اس عظمت کو ہماری حیثیت کے مطابق کھول دے اور ایمان کا کمال نصیب فرمائے۔ اس موقع پر جو باتیں ذہن میں آئی ہیں مختصر اور متفرق انداز میں نے عرض کرنے کی کوشش کی ہے، بہت ممکن ہے کہ بات کسی حد تک سمجھ آئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بات کہیں ناقص رہ گئی ہو۔ تو جو علم سمجھ آیا اور واقعتاً وہ کتابوں میں علماء نے لکھ رکھا ہے تو وہ علماء کا فیض، اللہ کا فضل ہے، اور جو نقص رہ جاتا ہے میں اس کو اپنی جانب قبول کرتا ہوں کہ نقص انسان بشر ہے اور بشر ہی سے خطا ہوتی ہے۔ خیر سارا اللہ کی جانب سے ہے، شر کا اقتصاد ہماری جانب سے ہے۔ اللہ ہم سب کو خیر حاصل کرنے والا بنائے اور شر سے اجتناب کرنے والا بنائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجیے، خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے۔ اے رحیم مولا، رحم کا معاملہ فرمائیے، کرم کا معاملہ فرمائیے، عفو اور عافیت کا معاملہ فرمائیے، درگزر کا بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ اے رحیم مولا، اس جامعہ کی حفاظت فرمائیے، مدارس عربیہ کی حفاظت فرمائیے، مساجد کی حفاظت فرمائیے، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرمائیے، حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، علماء اور مشائق حقہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، امت کی حفاظت فرمائیے۔ آج مسلمان بڑے پریشان ہیں، مولا مسلمانوں کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ اے مولا، ہر مسلمان بہو بہن بیٹی کی عفت و عصمت کی حفاظت فرمائیے۔ اے کریم مولا، ہم سب کو ایمان کا کمال نصیب فرمائیے، تقوی اور طہارت کی پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیے، اخلاص کے پاکیزہ جذبات عطا فرمائیے۔ اے کریم مولا، امت کے بہت سے نوجوان غربت و افلاس کی وجہ سے در در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہیں، مولا اے کریم پاکیزہ خون کے لیے حلال روزیاں میسر فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے، اے اللہ ہمیں اپنے غیر کا محتاج نہ بنائیے۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں بعضوں کے ماں باپ بیمار ہیں، بعضوں کے بھائی بہن بیمار ہیں، بعضوں کے بچے بیمار ہیں، بعضوں کے مرد عورتیں بیمار ہیں۔ اے کریم مولا، جو بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرمائیے، صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہی شافی مطلق ہیں، آگ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بڑوں کو صحت عافیت کے ساتھ عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، اے اللہ خیر مقدر فرما دیجئے، بھلائی مقدر فرما دیجئے، مصائب سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ مشکلات سے ہمیں نکال لیجئے، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، عافیت مقدر فرما دیجئے، اے کریم مولا شرک اور شرکیات سے، کفر اور کفریات سے، نفاق اور ارتداد سے، بدعات اور رسومات سے امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ بالخصوص ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایمان کا کمال عطا فرمائیے، اے اللہ شیطان کی شیطنت سے، نفس کے مکائد سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ ساحرین کے سحر سے ہماری حفاظت فرمائیے، آسیب سے ہماری حفاظت فرمائیے، نظر بد سے ہماری حفاظت فرمائیے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کی حسد سے، باغیوں کی بغاوت سے، مفتنین کے فتنوں سے، مفسدین کے فساد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما دیجئے، محبت کرنے والے جوڑے نصیب فرمائیے، اے اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما کر محبت کی فضاؤں کو عام فرما دیجئے، اے اللہ ساری کائنات میں محبت کی ہواؤں کو چلا دیجئے، اے اللہ نفرتوں کو مٹا دیجئے، اے اللہ قلوب پر پڑے غبار کو نکال دیجئے، ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجئے، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجئے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دیجئے، اے کریم مولا جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرمائیے، اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ماں باپ کی اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ماں باپ کے دل کا چین اور سکون بنا دیجئے، اے اللہ یہاں پڑھنے والے طالبات کو، یہاں پڑھانے والی معلمات کو، یہاں کے ذمہ داروں کو صحت عافیت نصیب فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائیے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے، ان میں اخلاص کا کمال عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو اجر جزیل نصیب فرمائیے، اپنی جانب سے غیبی نصرت فرمائیے، اپنی مدد فرمائیے، اغیار کے محتاج ہونے سے بچا لیجئے، اے اللہ خصوصی غیبی نصرتیں فرمائیے، اے اللہ اپنی مدد کو ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما دیجئے، اے اللہ آج مسلمان ذلت کے عمیق غاروں میں گرا ہے، مسلمان کو ذلت کے عمیق غاروں سے نکال کر عزت کی اونچی سریا پر پہنچا دیجئے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم مانگتے ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اے اللہ فقیرانہ حیثیت میں ہم نے اپنا دامن پھیلایا ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اے کریم مولا ہم نے فقیرانہ حیثیت میں مانگا، آپ اپنی شایان شان عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو دلوں میں ہیں اللہ وہ بھی آپ جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے، سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔